السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو دوستو، مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کو اعمال سے جوڑا ہے، یہ یقین بنا کر آدمی اپنے عمل کو بنائے. حالات بنتے ہیں اعمال سے، اور اعمال جو ہے اس کا وہ بنتے ہیں یقین پر کہ میری دنیا کے میرے آخرت کے حالات بنیں گے اعمال صالحہ پر. اب اس میں جو تذکرہ ہو رہا ہے دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں. انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی مختلف ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے ان حالات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے عمل سے جوڑا ہے. آج ایک بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ صدقہ ایک عمل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اس عمل کا فائدہ دیکھیں، اس عمل کا کیا فائدہ ہے دنیا میں؟ بے شمار فائدے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غضب کو. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، بندہ جب صدقہ دیتا ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. غضب کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. انسان جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. زندگی، جوانی، صحت، سب کچھ میں نے دی ہے اور یہ میری نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ایک بڑا عمل کیا ہے؟ آدمی صدقہ دے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی. اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ بیماروں کا علاج اپنے صدقے سے کرو. بیمار آدمی ہوتا ہے تو علاج کئی طریقوں سے کرتا ہے، دواؤں سے بھی کرتا ہے، غذا سے بھی کرتا ہے، پرہیز سے بھی کرتا ہے. تو ایک بڑا سبب یہ بتایا، صدقے سے علاج کرو. یہ مختلف اسباب ہیں، دوائی بھی کھائیں گے، پرہیز بھی کریں گے، اور کوئی غذا ہے تو غذا بھی استعمال کریں گے، لیکن یہ سب سے بڑا، یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ اعظم اسباب ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ اسباب سے جوڑا ہے، کوئی بھی کام یہاں ہوتا ہے سبب سے ہوتا ہے، ہے نا. تو سب سے بڑا مضبوط طاقتور سبب کیا ہے؟ حالات کے درست ہونے کا، ضرورتوں کے پورا ہونے کا اعمال صالحہ ہے، یہ یقین بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی طرف متوجہ فرمائے کہ صدقہ دینا. دیکھیے، بات صدقے کی آئی تو ایک بات میں عرض کروں، صدقہ جو ہے اسی وقت صدقہ عمل بنتا ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو. تین بنیادی باتیں ہیں صدقہ صحیح ہونے کے لیے، صدقے کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تین بنیادی باتیں. مال حلال ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو، اور غریب کو دیا جائے. نہ وقت کی کوئی تحدید ہے، نہ چیز کی کوئی تحدید ہے، اور نہ جگہ کی کوئی. بھی فلاں جگہ دینا، فلاں وقت میں دینا، فلاں چیز دینا، یہ سب رواج ہیں. جو چیز دے رہے ہیں وہ حلال ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور غریب کو دیا جائے. یہ ہے صدقہ. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، غلط فہمیاں امت میں پائی جاتی ہیں کہ بھئی صدقہ دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بھئی بکرا ہی دینا ہے، مرغی ہی دینا ہے. اور اس میں یہ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، جان کے بدلے جان، کہ بکرا اگر ذبح کریں گے تو ہمارے جان کا بدل ہے. جان کا بدل دو ہی وقت ہے، ایک قربانی ہے، ایک عقیقہ ہے، تیسرا کوئی چیز ہے نہیں. قربانی ہمیں جو دی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جانور آیا، جنت کا مینڈا، کہ بھئی بیٹے کے بجائے آپ اس کو ذبح کریں، ہم اس کو قبول کر لیں گے، گویا بیٹے کو ہم نے قبول کر لیا، ہے نا. یہ ہے، صرف قربانی ہے اور عقیقہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم اسی کو صدقہ سمجھنا، یہ غلط ہے، بدعت ہے، یہ ہماری جو ہے یہ جہالت ہے. بالکل کچھ بھی دے دیں آپ، غذا دے دیں، اناج دے دیں، کپڑا دے دیں، پیسہ دے دیں، کچھ بھی دیں، تو اسی لیے صدقے کا اہتمام. فرمایا حدیث پاک میں کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غضب کو. اور دوسری چیز، وَتُدْفِعُ عَنْ مِیتَتِ السُّوءِ، اللہ تعالیٰ بری موت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات دیکھیں، کتنا بڑا فائدہ ہے. دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا وقت جب آتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے شیطان اس موقع پر کہ بے ایمان بن کر جائے. اس موقع پر سب سے بڑی بری موت کے جتنی بھی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک شکل سے ہماری حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی من الہدمی، کہ بھئی کہ کوئی آدمی اوپر سے گر کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، جل کے مر جائے، یا اس پر کوئی چیز گر جائے. یہ تمام جو ہے نا شکلیں ہیں، لیکن سب سے بری شکل کیا ہے؟ بغیر کلمے کی دنیا سے جائے. بری موت کی سب سے بری شکل کیا ہے؟ بغیر کلمے کی دنیا سے جائے. تو صدقہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ خاتمے کی حفاظت فرماتے ہیں. تو سوچیں کتنا. تو یہ فضیلت سننے کے بعد ہم اپنی ترتیب بنانا، اپنے اس عمل کو آسان کرنا، کیسے کریں کہ روزانہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہمارے معمولات ہیں، صدقے کا بھی عمل روزانہ ہمارا ہو. آدمی طے کر لے اپنی آمدنی ہے، کسی کی آمدنی سالانہ ماہانہ ہے، کسی کی دو ہفتے میں ہے، کسی کی روزانہ ہے، میں اس میں اتنا نکالوں، اس کو جو ہے میں صدقہ ایک جگہ جمع کروں، اور وہ اللہ کے غریب ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتے رہوں. اس میں کمیونٹی میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، کہیں بھی ضرورت مند ہوتے ہیں تو. لیکن روزانہ کا عمل ہو. اب وہ کتنا ہو، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق طے کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بے شمار فضائل بتائے جو دنیا میں آدمی کو فائدہ دیتے. صدقہ عمل صالح ہے، اس عمل صالح کا سب سے بڑا فائدہ حضرت نے بیان فرمایا حدیث کی روشنی میں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، بری موت سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں. بری موت یعنی جس میں خاری، فضیحت، خاتمہ برا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح ایک اور اعمال صالحہ، اس میں ایک عمل ہے صدقہ، ایک عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت. قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، ان صورتوں کے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے. اب اس کا فائدہ ہماری دنیا کی زندگی پر پڑتا ہے. یہ بات کیونکہ عنوان یہی چل رہا ہے، ہمارے نیکیوں کا دنیا میں کیا فائدہ ہے، سورہ یاسین کے بارے میں ہے حدیث پاک میں، جو شخص صبح کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین پڑھ لے دن بھر کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں، اور شام کے وقت اگر کوئی سورہ یاسین پڑھ لے صبح تک اس کی حاجتیں جو بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں. اپنی حاجتوں کے سامنے سورہ یاسین کے عمل کو رکھنا، ہمارے عمل میں آنا، ہمارے معمولات میں یہ چیز آئے کہ میرا کوئی دن ایسا نہ گزرے سورہ یاسین، سورہ ملک، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ سورت ہر امتی کے دل میں آئے. تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو، کتنے فضائل ہیں بے شمار. ان کان جائعا اشبعہ اللہ، کوئی بھوکا ہے سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی برکت سے اللہ اسے سیراب کرتے ہیں. وان کان خائفا امنہ اللہ، اگر گھبرایا ہوا ہے، ڈر ہے کسی چیز کا، سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اسے امن دیتے ہیں. وان کان مدیونا، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے اس نیت سے کہ یا اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قض اللہ دیونہ بخزائنی، اللہ اپنے خزانے سے اس کے قرض کو پورا کریں گے. یہ بڑی بہت بہترین صورت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بے شمار فضائل بتائے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کروں، ہر عمل کا فائدہ اس کے طریقے پر کرنے سے ملتا ہے. جیسے میں نے صدقہ بتایا، صدقہ تین ہی چیزیں ہیں، چوتھی چیز نہیں ہے اس میں کوئی، مال حلال ہونا، نیت صحیح ہونا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ غریب کو، مستحق کو دینا. پھر دیکھیں اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں لائیں گے. اب یہ جیسے میں نے عرض کیا سورہ یاسین، سورہ واقعہ اگلی سورہ اگلے فصل میں بیان فرمایا کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال رکھیں گے، کبھی غنا، کبھی جو ہے فقر نہیں آئے گا. فقر کے معنی کیا؟ محتاجگی، کسی کا بھی محتاج. اللہ تعالیٰ اسے محتاج دنیا میں نہیں بنائیں گے کسی مخلوق کا. اللہ کا محتاج بننا بڑی نعمت ہے، مخلوق کا محتاج بننا یہ جو ہے نا، یہ چیز جو ہے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. سورۃ الغنا، سورۃ الواقعہ. لیکن کیسے پڑھے؟ عمل سورہ یاسین، سورہ واقعہ مال کے لیے نہیں پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عمل ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا، یقین اور وعدوں پر ہونا، بس یقین وعدوں پر ہو، عمل اللہ کے لیے ہو. نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، نماز کے کتنے فائدے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی نماز کس کے لیے پڑھے؟ فائدوں کے لیے پڑھے. فائدے تو ہیں، حدیث میں ہیں، قرآن میں ہیں، لیکن فائدے، فائدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے لیے پڑھنا، یہ نیت ہماری ہے. سورہ واقعہ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ بھئی کہ میرا فقر دور ہو اس کے لیے، اللہ کے لیے پڑھوں گا اور یقین اس پر کروں گا اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو صحیح کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے پاس بیٹیاں بہت تھیں. انتقال کا وقت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری ایک زمین ہے میں آپ کو دے دوں، آپ اپنی بچیوں کو دے دیں تاکہ ان کا آگے گزار ہو. تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص سورہ واقعہ رات میں پڑھتا ہے کبھی فاقہ است لم تصبہ فاقتن ابدا، کبھی اسے فاقہ نہیں پہنچ. تو ہمیں، سمجھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو یہ صورتیں سکھا دینا، اس کا معمول بنا دینا، ہم ان کو ذہن متوجہ کرنا، دیکھو یہ پڑھو، یہ سب مضبوط اسباب ہیں. یعنی سوچیں، یہ کون چاہتا ہے کہ بھی محتاج بنو، کون چاہتا ہے فقر آئے اس کے پاس، تنگ دستی آئے؟ کوئی نہیں چاہتا، یہ ہماری مشترکہ ضرورت ہے. صبح سے صبح ہم نکلتے ہیں، ہر آدمی اس کی تمنا لے کر نکلتا ہے، میرے آج جتنے کامیں پورے ہو جائیں، میرے آج جتنے کامیں پورے ہو جائیں. کیسے ہوں گے؟ اچھا، دوسری بات، جب یہ صورتیں پڑھیں ذرا سا اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، ذرا سا اس کا ترجمہ، سورہ واقعہ ہے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا. ہاں وظیفے جتنے ہوتے ہیں وہ وظیفے کیا ہیں؟ اصل میں اس کے ذریعے سے ایک پیغام ہمیں دیا جاتا ہے، کوئی انہیں مطلب میجک نہیں ہے، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. اصل میں اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بدلنا ہے. سورہ واقعہ اصل میں اس میں تین مضمون ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، جنت اور جہنم کا تذکرہ. بندہ ذرا پڑھتے 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 روزانہ پڑھے گا، دل پر آخرت کا اثر پڑے گا، دل پر آئے گا اللہ اکبر، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، پانی، کھانا، اللہ نے مجھے بنایا، یہ ساری نعمتیں دل میں. بھئی اللہ، وہ آدمی اس مضمون کا اثر لے کر عمل درست کرے گا. عمل جب درست کرتا ہے تو حالات اللہ خود بخود درست کرتے ہیں. سورہ یاسین پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا تھوڑا سا اس مضمون کو. وہ پیغام اس سورہ یاسین کا کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، آخرت کی زندگی. نبیوں پر چلے، ان کے پیچھے چلیں گے تو کیسے فائدے ہیں. اس کو بندہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اثر لائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو بنائیں. اور ایک بات ہمیشہ سے یہ بات میں عرض کرتا ہوں، بعض مرتبہ سورہ یاسین آدمی پڑھتا ہے، کوئی کام ہے، مثال کے طور پر جاب کا، بزنس کا، وہ کام نہیں ہوا، دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے گئے، کام نہیں ہوا، یعنی پڑھنا عمل کرے، کام نہیں ہوا، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے بدگمان بناتا ہے، بھئی سورہ یاسین پڑھے تو دن بھر کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کام پورے ہو جاتے ہیں، میرا یہ کام نہیں ہوا. سورہ صلاۃ الحاجات ہم نے گزشتہ پڑھا، یہ پڑھیں گے تو حاجت پوری ہوتی ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا. وہ کام ہونا نہیں ہونا یہ میرے اعتبار سے ہے، مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے. سورہ یاسین ہی کی برکت ہے اللہ نے کام نہیں کیا ہو، سورہ یاسین کی برکت ہے کہ وہ کام پورا نہیں ہوا. کیوں؟ وہ کام پورا نہیں ہونے میں ہمارا فائدہ ہے. کیسے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کام ہونے میں فائدہ نہیں ہوا؟ وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات جو ہے نا ہمیں سمجھا رہے ہیں، بس ہمارا کام ہے عمل درست کرو. جب تمہارا تعلق عمل سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں، اسی لیے نا حالات بدلے نہ بدلیں، دل میں سکون اللہ ڈال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صورتوں کا اہتمام کریں. اور ایک جو ہے ایمان کی برکت سے تھوڑے سے کھانے میں بڑی جو ہے برکتیں آ جاتی ہیں، ایمان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ایمان والا جب کھاتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ ایمان والا جب کھاتا ہے ایک آنت میں کھاتا ہے، اور بے ایمان سات آنتوں میں کھاتا ہے. ایمان کی برکت سے کیا ہے؟ طعام الواحد یکفی للاثنین و طعام الاثنین یکفی للاربع. دو آدمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہے، ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی. بسم اللہ، ایک شخص تھے کھانا کھاتے تھے، کھانا بس نہیں آتا تھا، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کھانا بس نہیں آ رہا ہے گھر کے افراد کے لیے. تو آپ نے پہچان لیا مسئلہ کیا ہے، آپ نے ان سے فرمایا دو کام کرو. ایک کام کیا کرو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم جو ہے نا کھانا الگ الگ کھاتے ہیں، ہاں شوہر الگ وقت، بیوی الگ، بچے الگ، سب الگ الگ. جب الگ الگ کھائیں گے تو برکت نہیں ہوتی. فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیکم. اس کھانے پر اللہ کا نام لے لو اور اس کھانے کو مل کر کھاؤ، برکت اللہ دے دیں گے. اور ایسی برکت کہ دو آدمی کا کھانا چار آدمی پیٹ بھر کے کھا لیے، تو یہ ایمان کی برکتوں میں ایک برکت ہے. سبحان اللہ. ایک تو ہمیں اہتمام کرنا ہے صدقے کا، اور ایک اہتمام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے معمولات میں یہ صورتوں کو لائیں. تیسری چیز یہاں جو بیان کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں کے اہتمام سے اس کا اثر اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کی زندگی پر ڈالیں گے. بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو دنیا کے حالات کو بناتی ہیں. جیسے ایک بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا بعض دعاؤں کی برکت سے فکر زائل ہو جاتی ہے، فکریں ختم ہو جاتی ہیں، غم ختم ہو جاتا ہے، قرضہ ادا ہو جاتا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بڑے غم ہیں، بڑے ہموم اور فکر ہیں، قرض ہیں، کیا کروں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 باتیں انہیں سکھائیں۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنی بات، 8 باتیں، یہ 8 باتیں ہیں۔ فرمایا اس کا اہتمام کرو، اس دعا کا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حزن کو حزن بھی پڑھ سکتے ہیں، حزن بھی پڑھ سکتے ہیں، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو اپنی پناہ میں لے لے۔ کس چیز سے؟ من الہم۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ فکر۔ ایک آدمی کو فکر لگی ہوئی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ ہم اور غم آدمی کو اندر سے کھا رہا ہے۔ والحزن، آگے کا ٹینشن، فیوچر کا، پتہ نہیں میرا کیا، میرے بچوں کا کیا، کیا ہوگا آگے، جاب کا کیا ہوگا، موجودہ چیزوں کو ہموم کہتے ہیں، ہموم، ٹینشن لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے حزن، آگے کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جاب کا کیا ہونے والا، فلاں کا کیا ہونے والا۔ اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من الجبن۔ عجز، عجز کہتے ہیں بزدلی کو، آدمی بزدل بنے۔ والکسل، سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من الجبن، اور میں بزدلی سے۔ والبخل، اور کنجوسی سے۔ واعوذ بک من غلبۃ الدین، قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وقہر الرجال، قہر الرجال کہتے ہیں لوگ میرے اوپر پریشر ڈالیں، میں انڈر دا پریشر رہوں، کون چاہتا بھی کسی کے پریشر میں رہے۔ قہر الرجال، لوگوں کا قہر، لوگوں کا دبدبہ، اس کا بہت، دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے۔ 8 باتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ تو یہ اعوذ بکا، استعاذہ کہتے ہیں، استعاذہ کہتے ہیں فیوچر میں ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آئے، جس کا خوف، جس کا غم آدمی کو ستا رہا ہو، آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے، ہے نا۔ اب 8 چیزیں اگر دیکھ لیں، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آگے ایک اور دعا بتائی، وہ کیا ہے؟ آدمی کو ایک عجیب سا خوف رہتا ہے، سحر کا، نظر کا، جادو کا، پتہ نہیں کون جادو کر دے، پتہ نہیں، کیونکہ حسد جب بڑھتا ہے تو پھر جو ہے نا سحر آتا ہے۔ سحر جو ہے نا، وہ تو ایک عمل ہے جو ناپاک جنات کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، شرکی عمل کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے، اس کسی بھی اس چیز کو اس کو خوش کر کے کرا دو اور اس کو اس پر مسلط کر دو، تو انسان پریشان رہتا ہے۔ لیکن ویسے کیا ہے معلوم، ہر معاملے میں سحر جادو نہیں جانا چاہیے، یہ تو آدمی جو ہے واقعی کوئی مستند آدمی ہے وہ پہچانے، تو پھر اس کے بعد اس کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی، اس دعا کو پڑھو، اللہ تعالیٰ سحر سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ موطأ امام مالک کی روایت ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام میم کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، ان کا نام تھا کعب احبار، بہت بڑے یہودی عالم، وہ اسلام قبول کر لیے۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ دعا میں پڑھا کرتا تھا، اور فرمایا کہ اگر یہ دعا میں نہیں پڑھتا تو یہ یہودی اپنے جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس روایت کو نقل کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دعا دیں، کیونکہ جادو جو ہے، نظر، جادو بڑے خطرناک چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیز کیا دعا ہے؟ اعوذ بوجہہ العظیم، کتنی بہترین دعا، اعوذ، اے اللہ میں تیری حفاظت پہ آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کون اللہ؟ بوجہہ العظیم، بہت ہی عظمت والی ذات، الذی لیس بشیء اعظم من، اس سے بڑی عظمت والی ذات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وبکلمات اللہ التامہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو کون ہے؟ تیرے پاکیزہ ناموں کی برکت سے، وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، تیرے خوبصورت نام، ان کے ذریعے سے تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، تیرے وہ نام جس کو میں جانتا ہوں اور وہ نام جس کو میں نہیں جانتا. مجھے تو 99 نام یاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. یہ تمام چیزوں کو بولنے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَعَ وَبَرَعَ، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے، اس کی بناوٹ سے اور اس کے پھیلنے سے. اے اللہ تو میری حفاظت میں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. ویسے ہمیں یہ دعا اگر لمبی ہے تو ہمیں اہتمام سورہ فلق، سورہ ناس کا اہتمام کرنا چاہیے. بچوں کو سکھا دیں سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پھر سونے کے وقت یہ صورتیں اہتمام سے پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، یعنی بعض مرتبہ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے حضور پہ ہی جادو ہوا، ایسا بولنے ایسا بید بھی ہے بولنا. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اس لیے ہوا بتایا جانے کے لیے، آپ جادوگر نہیں، آپ نبی ہیں. اگر آپ جادوگر ہوتے تو آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر آپ، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان پہ جادو کا اثر کیوں ہوتا، یہ نبی ہیں، ہے نا. تو بعض لوگ جادو کو ثابت کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، ہم کیا نہیں. لیکن جب ہوا تو پھر آپ تقریباً، اتنا خطرناک، اللہ حفاظت فرمائے، 6 مہینے تک. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بخار آتا، آپ نے صاف فرمایا، مجھے بخار ایسے آتا ہے جیسے تم لوگوں کو جتنا تم لوگوں کو آتا ہے اس کا ڈبل بخار مجھے آتا ہے. بخاری شریف میں اس کی روایت ہے. ایسے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں. فرشتوں کو بخار آتا، فرشتوں کو ٹھنڈ بھی نہیں لگتی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہیں. سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہیں، ڈائمنڈ کی قیمت کیسی ہوتی ہے، ہے نا، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر بولے تو سارے انسان، سب انسان ہیں، انبیاء بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہے. انسان بشر ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن پتھر جیسے اونچ نیچ افضل ہوتے ہیں، اس طرح انبیاء علیہ السلام بہت اونچے مقام پر ہیں بشریت کے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو صورتیں جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، سورہ فلق، سورہ ناس، پڑھتے گئے، گرا کھولتے گئے، جادو کی کیفیت اترتی گئی. تو ہمیں یہ چیز اہتمام سے پڑھ لینا، سورہ فلق، سورہ ناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہاتھوں پر اس کو پھونک مار کے، پھونک مارنے کا بھی طریقہ جو ہے نا، دیکھیے نا، صدقے کا طریقہ، عمل کا طریقہ، پھونک مارنے کا بھی طریقہ ہے. پھونک مار دینا، وہ ہم صحیح طریقے سے پھونک نہیں مارتے، جس کی وجہ سے پھونک کا اثر بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، یہ اصل ہوتا ہے، یہ ہے پھونک اصل. تو وہ پھونک جو ہے نا پورے جسم پر آدمی جو ہے نا ملے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات تھے، آپ کے بدن مبارک پر کمزوری آ گئی تھی، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا سورہ فلق، سورہ ناس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس کو پھونکا. یہ اتنا اہتمام سے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا، یہ بتانے کے لیے. ہم خود سوچے ہم کتنا کرتے ہیں یہ کام. یہ سب حفاظت کے زبڑے طاقتور اسباب ہیں. بس بستر پہ لیٹے لیٹے آدمی پڑھ لے، پڑھ کے جو ہے نا پھونک مار لے اور بدن پر جتنا ہو سکتا ہے پھیر کے سو جائے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے. تو یہاں آخری بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ اعمال صالحہ کے دنیا میں فائدے کیا ہیں. دعا کا فائدہ، دعا کا فائدہ کہ آدمی جو ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت، سحر سے، جادو سے، نظر سے. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کے فائدے ہیں. آخری میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے، اس کو پڑھ کر اپنی بات ختم کروں. اسی طرح نیکیوں میں اور بھی بے شمار فوائد اور منافع ہیں جو قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں، اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، ان کی زندگی، دنیا کی زندگی ایسی مزیدار، ایسی حلاوت کے ساتھ گزرتی ہے کہ ہم جو ہے اس کی نظیر، اس کی مثال نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے، ہے نا، سب چیزوں کا اہتمام ہے، صدقے کا بھی اہتمام ہے. اگر اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ فٹ ہے، کچھ بھی یعنی دین پر چلنے والوں پر کوئی حالات نہیں آتے، ایسا نہیں ہے. حالات اگر آ بھی جائیں کسی وجہ سے، دل اطمینان رہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اصل چیز ہے. ورنہ تو نبیوں پر سب سے زیادہ حالات آئے، اور جو جتنا دین سے قریب ہوتا ہے اس پر حالات اتنے ہی آتے ہیں، لیکن دل اندر سے کیا ہوتا ہے، مطمئن رہتا ہے، یہ اصل نعمت ہے. ورنہ سب کچھ جو ہے نا ٹاپ چیزیں، لگژری ہے، دل پریشان ہے تو کیا فائدہ بولے، یعنی سب چیزیں اچھی ہیں لیکن دل اندر سے پریشان ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی اصل یہ ہے کہ دل اطمینان ہو، یہ ہے ایمان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تھوڑے میں برکت عطا فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں نورانیت ہوتی ہے جو اصل سرمایہ ہے، اور ان کے دلوں میں سرور ہوتا ہے جو اصل چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر.